نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل رب زدني علما وقال الله تعالى في مقام الاخر ان ربك وسع المغفره صدق الله مولانا العظيم. محترم حضرات, قرآن مجید کے 16 پارے سے اور 27 پارے کی ایک آیت سے مختصر حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا. قبل اس کے کہ متذکرہ آیات قرآنیہ کے تحت کچھ عرض کیا جائے, دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام حاضرین کو اللہ تبارک و تعالی حق کو سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ارشاد باری تعالی ہوا, قل رب زدنی علما, اے محبوب آپ عرض کیجئے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. حضرت علامہ مولانا ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیات مقدسہ سے واضح طور پر علم کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو علم میں اضافے کی دعا مانگنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. حدیث اور اس کے تحت مفسرین کرام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کا اقوال نقل فرماتے ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں کہ علم مال پر 7 وجوہات کی بنا پر افضل ہے. پہلی وجہ کہ علم انبیاء کرام علیہم السلام کی میراث ہے, جبکہ مال فرعونیوں کی میراث ہے. علم مال کی حفاظت جو ہے وہ مالدار کو خود کرنی پڑتی ہے, جبکہ علم عالم کی حفاظت کرتا ہے. جب مالدار مر جاتا ہے تو اس کا مال دنیا میں ہی رہ جاتا ہے, جبکہ عالم جب مرتا ہے تو اس کا علم قبر میں بھی اس کے ساتھ جاتا ہے. اسی طریقے سے جب عالم دین جب لوگوں کو کوئی مسئلہ درپیش ہو تو وہ عالم دین کی طرف رجوع کرتے ہیں, مالدار کی طرف کوئی رجوع نہیں کرتا. اسی کے ساتھ ساتھ علم پل صراط پر گزرنے میں مدد فراہم کرے گا, جبکہ مال اس میں رکاوٹ بنے گا. اسی طرح احادیث مقدسہ میں بھی علم کی فضیلت سے متعلق بہت ساری احادیث آئی ہیں, جن میں سے چند ایک میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, من سر بالعلم حیا لا یمات احدا, کہ علم کے سبب جو زندہ ہو وہ کبھی نہیں مرتا. اسی طریقے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ العلم حیات الاسلامی و اماد الدین, کہ علم اسلام کی زندگی ہے اور دین کا کمب اور دین کا کھمبا ہے. اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ علم کو مضبوطی سے تھام لو, کیونکہ علم مومن کا گہرا دوست ہے. اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, آپ فرماتے ہیں بہرحال میرے ذہن سے وہ بات نکل گئی, لیکن آگے میں علم کی فضیلت سے متعلق اپنے پیر و مرشد حضرت ہم تمام کے پیر و مرشد حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ واقعات عرض کرتا ہوں کہ آپ 488 ہجری میں طلب علم کے لیے بغداد شریف روانہ ہوئے. آپ نے وہاں کے مشہور مدرسہ نظامیہ بغداد میں داخلہ لیا. یہ اس وقت کے ایک وزیر نظام الملک کا مدرسہ تھا, جہاں آپ نے 8 سال تعلیم حاصل کی. آپ نے وہاں کے مشہور اساتذہ کرام و آئمہ سے تعلیم حاصل کی. اس کے علاوہ آپ نے علم قرات, علم تفسیر, علم حدیث, علم فقہ, علم شریعت و طریقت تمام علوم میں ماہر اساتذہ سے تعلیم حاصل کی. اور آپ نے صرف تعلیم ہی حاصل نہیں کی بلکہ ان تمام علوم کے آپ امام وقت بنے. اور جس وقت 496 ہجری میں آپ نے ماہ ذی الحجہ میں اپنی تعلیم کی تکمیل فرمائی اور سند فراغت حاصل کی, تو اس وقت آپ کے پائے کا قرے عرض پر کوئی دوسرا عالم دین موجود نہ تھا. غور طلب بات یہ ہے عزیزان گرامی کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہما نے 8 سال درس نظامی حاصل کیا, اور یہ کس قدر خوش نصیبی کی بات ہے کہ اس دور میں بھی درس نظامی کی جو مدت ہے وہ 8 برس ہی ہے. تو ہم کتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ جو 8 سالہ درس نظامی کر رہے ہیں, اور اس بات کی کبھی امید ہے کہ آئندہ آنے والے 1-2 سالوں میں شاید یہ 8 سال کا نہ رہے. لہٰذا آپ حضرات میں سے جن جن کو بھی اس سال داخلے کا شرف حاصل ہو وہ کوشش کرے کہ بالکل داخلہ لے لے, کیونکہ اچھوں کی نقل بھی اچھی ہوتی ہے. اور اس سے زیادہ اور باعث فخر کیا بات ہوگی کہ ہم تمام اپنے پیر و مرشد کی نقل کریں. اب آئیے میں اپنے دوسرے موضوع کی طرف آتا ہوں. ارشاد باری تعالیٰ ہوا, انا ربک وسیع المغفرہ, بے شک تمہارے رب کی مغفرت وسیع ہے. مفسرین کرام اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ رب کی مغفرت و رحمت کس قدر وسیع ہے کہ وہ چاہے تو گناہ گار کو بغیر توبہ کیے بھی معاف فرما دے. لیکن توبہ کے لیے چند اصول ہیں. گناہ کبیرہ کے لیے اصول یہ ہے کہ جب تک سچی توبہ نہ کی جائے گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوتے. اور صغیرہ گناہوں کے لیے اصول یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی برکت سے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. صغیرہ گناہ ہمیشہ صغیرہ نہیں رہتے, بلکہ صغیرہ گناہوں پر جب زیادتی ہو جائے تو وہ کبیرہ گناہ بن جایا کرتا ہے. جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کبیرہ گناہ ہمیشہ نہیں, توبہ سے کبیرہ نہیں رہتے, جبکہ صغیرہ گناہ کثرت سے صغیرہ نہیں رہتے. تو کیا مطلب کہ ہمیں صغیرہ گناہوں سے بھی بچنا چاہیے, کیونکہ حدیث مبارکہ کا مفہوم, اس کا کچھ حصہ جو میرے موضوع کے مطابق ہے عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. حدیث پاک میں آیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ماہ رمضان سے قبل اپنے ممبر پر جلوہ افروز ہو رہے تھے. آپ نے ممبر کے تینوں زینوں پر چڑھتے ہوئے آمین فرمایا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے جب یہ خلاف معمول واقعہ دیکھا تو حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, ہم نے کسی سائل کو یا کسی دعا کرنے والے کو تو نہیں دیکھا, پھر آپ نے آمین کس وجہ سے فرمایا؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب میں نے ممبر کے زینے پر قدم رکھا تو جبریل امی آئے, انہوں نے 3 دعائیں مانگی, اس میں سے ایک یہ ہے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جو رمضان پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے. اللہ اکبر کبیرہ, کتنی دکھ کی بات ہے کہ ماہ رمضان پا کر بھی کوئی اپنی مغفرت نہ کروا سکے. تو اب ہمیں رمضان میں کیا کرنا چاہیے؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ 4 چیزوں کی ہمیں کثرت کرنی چاہیے. اور وہ 4 چیزیں کیا ہیں کہ ایک تو یہ کہ کثرت سے کلمہ طیبہ کا ورد کرنا چاہیے, دوسری یہ کہ کثرت سے ہمیں استغفار کرنا چاہیے, جبکہ تیسری اور چوتھی چیز کہ ہمیں جنت الفردوس کو طلب کرنا چاہیے, اور جہنم سے آزادی کی دعا کثرت سے کرنی چاہیے. یہ 4 چیزیں دیگر عبادات کے علاوہ کثرت سے کی جائیں تو دوسری حدیث مقدسہ میں جو مفہوم میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں اس خوشخبری میں شاید ہم بھی شامل ہو جائیں کہ اللہ تبارک و تعالی روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ کم و بیش 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے. اور وہ کیسے گناہ گار ہوتے ہیں کہ جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم جو ہے وہ واجب ہو چکی ہوتی ہے, جبکہ شب جمعہ, رمضان کی ہر شب جمعہ اللہ تبارک و تعالی ہر ساتھ میں 10 لاکھ افراد کی مغفرت فرما دیتا ہے. تو کتنا عظیم مہینہ ہمیں میسر آیا ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں توبۃ النصوحہ کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.